الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللہ نے جب سے اس بندے کو دنیا میں پیدا کیا اس کے ساتھ دو صفتیں رکھی اس بندے میں اللہ نے خیر بھی رکھا ہے شر بھی دونوں ہی صفات ہمارے اندر موجود ہیں خیر بھی ہیں شر بھی ہیں اللہ کی ایک مخلوق وہ ہیں جس میں شر ہی شر ہے خیر بالکل نہیں اور وہ ہیں شیطان جس میں سراسر شر ہی شر ہے شر نہیں بلکہ شر سے بڑھ کر خباثت ہے شرارت معاف ہو سکتی ہے بچے طوفان کرتے ہیں شرارت ہوتی ہے معاف ہو سکتی ہے لیکن خباثت معاف نہیں ہوتی یہ ایک بہت بدترین خصلت ہے اس لیے کہ شرارت کا تعلق ظاہر سے ہے خباثت کا تعلق باطن سے ہے اور باطن جب برا ہوتا ہے تو جبل گردد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں لیکن اس کی خباثت نہیں بدلتی میں نے کل ہی ایک جلسے میں کہا کہ دنیا میں اللہ نے سب سے پہلے مدرسہ بنایا مسجد نہیں بنائی تھی اللہ نے اور اللہ کا مدرسہ اور اللہ خود اس میں محتمیم ہیں معلم ہیں اور اس کے مدرسے کے تین طالب علم ایک طالب علم وہ ہیں جو سراسر شر محض اور وہ تھا ابلیس اللہ کا مدرسہ آسمانوں میں ہے اور قرآن گواہ ہے کہ وہ مدرسہ تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اور پھر اللہ نے آدم کا امتحان لیا فرشتوں کا امتحان لیا اور امتحان کے لیے علم دینا شرط ہے یقیناً اللہ نے جتنا علم آدم کو دیا ہے اتنا علم فرشتوں کو بھی دیا تھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فرشتوں کو علم نہیں دیا پھر امتحان کیسا ہاں یہ اشکال ہوگا اس آیت پہ کہ آدم کو سکھایا تو آدم کو آ گیا فرشتوں کو نہیں سکھایا تو نہیں آیا پھر آدم کی فضیلت کیسے ثابت ہو گئی اگر ایک بچے کو استاد نے چپکے سے پرچہ بتا دیا اور وہ فرسٹ نمبر آ گیا اس سے کوئی فوقیت تھوڑی ہی ثابت ہوگی فوقیت تو تب ثابت ہوگی جبکہ کسی کو پتا نہ ہو اور وہ اپنی محنت سے اوپر آ رہا ہے تو جب فرشتوں کو بتایا ہی نہیں تو فضیلت کیسے آدم کی ثابت ہوئی مفسرین نے جواب دیا کہ بغیر علم کے امتحان تو ہو ہی نہیں سکتا ہے فرشتوں کو بھی علم دیا تھا لیکن چونکہ فرشتوں کا مجاز نہیں ہے ان چیزوں سے اور جس سے مجاز نہیں ہوتا ہے وہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہمارے مدرسوں میں بعض بچوں کو منطق سے مجاز نہیں ہوتا جب منطق کی کتاب چلتی ہے تو کوئی سر کھجاتا ہے, کوئی پاؤں کھجاتا ہے, کوئی نیند نکالتا ہے, کوئی بغلیں جھانکتا ہے. بعضوں کو منطق سے دلچسپی ہی نہیں ہوتی, حالانکہ روزانہ عام زندگی میں منطق چلتی ہے. عام زندگی میں یہ جو طلبہ منطق کو نہیں چاہتے وہ بھی منطق استعمال کرتے, یہ بھی عجیب ہے. تو بعضوں کا یہ حال ہے, ذوق ہے کہ منطق سے مناسب. بعضوں کو جو ہے فصاحت و بلاغت کے فن سے مناسبت ہی نہیں ہوتی, جب مختصر المعانی چلتی ہے تو وہ الٹی لے کر بیٹھتے ہیں. یہ کتاب ہے. بعضوں کو ادب سے کوئی ذوق نہیں ہوتا تو متنبی جو ہے ویسے ہی, یا جو ہے مقامات جو ہیں جب ذوق نہیں ہوتا ہے تو صاحب کتاب پر بھی تبصرے کرتے ہیں, چونکہ ذوق نہیں ہے نا. جس چیز کا ذوق نہیں ہوتا ہے وہ انسان کو یاد نہیں رہتا ہے. فرشتوں میں چونکہ خواہشات نہیں, کھانا پینا نہیں, اور جو چیزیں سکھائی گئی تھی وہ ضروریات زندگی سے متعلق تھی, چونکہ وہ دنیا کی ابتدا تھی. وہاں نماز کے طریقے نہیں سکھایا آدم کو, وہاں روزوں کا طریقہ نہیں سکھایا آدم کو, وہاں زکوٰۃ اور حج کا طریقہ ابھی تو آدم پیدا ہوا ہے, اس کو روزہ زکوٰۃ نماز یہ تھوڑے ہی سکھایا جائے گا. وہاں تو یہ کہا جائے گا کھیتی کیسے کرو گے, کھانا کیسے پکاؤ گے, اس برتن کا کیا نام ہے. صاحب جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں یہی تفسیر فرمائی کہ یہ چمچ ہے, یہ تھالی ہے, یہ گلاس ہے, یہ پیالہ ہے, یہ چیزیں سکھائی, ضروریات زندگی سکھائی. اور ان سب کا تعلق زندگی گزارنے سے, فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے نہیں, وہ تو کھانے پینے سے پاک ہیں, وہ ہوس سے پاک ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیوی کی ملاقات سے پاک ہیں, ساری چیزوں سے پاک ہیں. ان کو یہ چیزیں کیسے یاد رہے گی, مناسبت نہیں تھی, اس لیے فرشتوں کو یاد نہیں رہا. اور آدم کو مناسبت تھی, چونکہ دنیا میں اسی سے پالا پلنا ہے, تو آدم کو چیزیں یاد رہ گئی. اب جب آدم کی فوقیت فضیلت ثابت ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے ملائکہ تم آدم کو سجدہ کرو. اور ابلیس بھی ملائکہ میں اس وقت تھا, ملائکہ میں سے حقیقت میں نہیں تھا, لیکن کثرت عبادت کی بنیاد پر ملائکہ میں سمجھ لیا گیا تھا, ورنہ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا. سب کو کہا سجدہ کرو. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون الا ابلیس, استثناء منقطع, سب نے سجدہ کیا مگر اس نے نہیں کیا. اب یہ خباثت پر اترا, اور کیسی خباثت کی, کبھی بڑوں کے سامنے بولا جاتا ہے؟ ارے ہم حق پر ہو تو بھی بڑوں کے سامنے نہ بولیں, شریعت یہ بتا رہی ہے, ادب سکھا رہی ہے. ہم حق پر ہو تو بھی نہ بولے. اللہ کے حبیب فجرہ فجری, فجر کی نماز سے قبل بیٹی کے وہاں تشریف لے گئے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی بھی سوئے ہوئے ہیں, فاطمہ بھی سوئی ہوئی ہے, تہجد میں اٹھتے نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کا معمول گھر والوں کو تہجد میں اٹھانے کا نہیں تھا. بخاری شریف میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی تہجد پڑھتے رہتے تھے, میں سامنے لیتی رہتی تھی, اور جب حضرت سجدے میں آتے تو میرا پاؤں دبا دیتے تھے, چونکہ جگہ تھوڑی تھی تو سجدہ کرنے کے لیے میرا پاؤں دباتے, میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی, حضرت سجدہ فرماتے. تو حضرت عروہ بھانجے ہیں, پوچھتے ہیں کہ خالہ جان تمہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی آ رہے ہیں سجدے میں؟ فرمایا بیٹے دو باتیں ہیں, ایک تو اللہ کے نبی اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ میں کب تک جاگتی رہتی, آپ تو سورہ بقرہ سورہ آل عمران نہ معلوم کتنا پڑھتے تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹے ہمارے گھر میں تیل نہیں تھا جو ہے موم بتی جلانے کے لیے, چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا, اندھیرا تھا, مجھے کیسے پتا چلتا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں؟ میں سوتی رہتی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں میرا دبا دیتے, میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی, تو پھر حضرت سجدہ فرماتے. حنفیہ بہت خوش ہیں اس روایت پر, کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی فجر میں تہجد کے اندر بیوی کو پاؤں لگاتے تھے, ہاتھ لگاتے تھے, معلوم ہوتا ہے مس سے مراد سے وضو نہیں ٹوٹتی. مسئلہ ثابت کیا کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتی. اب امام نووی جو شافعی ہیں وہ تاویلات کرنے لگے, کہنے لگے وہ تو پردے کے ساتھ تھا, وہ تو پجامہ تھا نا, تو پردے کے ساتھ تھا. ہم نے کہا نیند میں کہاں پردے رہتے ہیں, کہاں سے کہاں کپڑے آ جاتے ہیں نیند کے اندر, تو خیر یہ تو ہمارے طلبہ ہیں اس لئے میں نے یہ بات کہہ دی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سوتے اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت تہجد پڑھتے رہتے تھے ہمیں نہیں جگاتے تھے, ہاں البتہ فجر کا وقت ہو جاتا تو ہمیں جگاتے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی بیویوں پر خوش کسوفی بن کر ظلم نہیں کرنا چاہیے. کیا ہم بڑے عبادت گزار ہیں یا اللہ کا نبی بہت بڑا عبادت گزار تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عابد و زاہد فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں دنیا میں کوئی نہیں جانتا, جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرتا. ان کی بیوی سامنے لیتی رہتی ہے حضرت تہجد کے لیے. ہاں کبھی کبھی حضرت نے فضیلت بتانے کے لیے یوں فرمایا, کون ہے جو میری گھر والیوں کو جگائیں؟ آج کی رات میں نے بہت سارے فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھا, بہت سارے خزانوں کو اترتے ہوئے دیکھا میری گھر والیوں. یہ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا لیکن جگایا نہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت پر دن بھر کی ذمہ داری ہے, شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنا, بچوں کی تربیت و کفالت کا مسئلہ, گھریلو انتظام, ان سارے مسائل کے ساتھ اگر آپ نے اس کو رات میں بھی زبردستی سے تہجد کے مسئلے کے لیے اٹھایا ہے, بیچاری بور ہو جائے گی. آقا کی شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہاں اگر عورت اپنی طرف سے تہجد کی پابند ہے نور نلا نور, بہت اچھا ہے, اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو بنا دے, لیکن ہمیں خوش کسوفی بن کر زبردستی نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط طریق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرتی زندگی ہمیں منع فرما رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑوں کے سامنے بولنا نہیں چاہیے. اللہ کے حبیب فجر کی نماز سے اذان سے پہلے بیٹی کے وہاں پہنچ گئے, دیکھا علی بھی سوئے ہیں فاطمہ بھی سوئی ہے, دستک دی, گھر میں گئے تو دونوں بیدار ہو گئے, بیٹھ گئے چارپائی پر, تو اللہ کے نبی بیچ میں بیٹھ گئے, ادھر علی بیٹھے ادھر فاطمہ بیٹھے, حضرت بیچ میں بیٹھ گئے. فرمایا تم لوگوں نے تہجد نہیں پڑھی. تو حضرت علی کی زبان سے یوں جملہ نکل گیا کہ اللہ کے حبیب جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے اسی نے ہم کو سلائے رکھا, یعنی اللہ نے ہماری آنکھ نہیں کھولنے دی. یہ جملہ نکل گیا. نبی علیہ السلام کو بہت برا لگا, بات صحیح تھی کہ بھئی اللہ کے ہاتھ میں وہی اٹھاتا ہے, لیکن بڑوں کے سامنے بولنا اچھا نہیں. اللہ کے نبی کو یہ بات نہیں اچھی لگی, آپ فوراً وہاں سے کھڑے ہو گئے اور یوں ران پر ہاتھ مارتے ہوئے نکل گئے اور فرمایا ان الانسان عجولا, انسان بڑا ہی جلد باز ہے کہ فوری طور پر اپنے بڑوں کے ساتھ الجھ پڑتا ہے. تو اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے والدین, اپنا استاذ, اپنا شیخ, اپنے مشائخ, اپنے اساتذہ, ہم حق پر ہو اس کے باوجود الجھنا نہیں چاہیے. ہاں محبت اور پیار سے کبھی خلوت میں اپنا مسئلہ لے کر پہنچے. شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں شیخ الہند کی خدمت میں جاتا تھا, یوں نہیں کہتا تھا کہ حضرت یہ تقریر سمجھ میں نہیں آئی, میں کہتا تھا حضرت ناقص عقل کی وجہ سے مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا, آپ مجھے سمجھا دیجیے. حضرت الامام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ربیع مرادی رحمت اللہ علیہ, بہت غبی, انتہائی غبی, غباوت کا عالم یہ ہے کہ امام شافعی نے ایک مسئلہ بیان کیا تو ربی فرماتے ما فہم, میں نہیں سمجھا. حضرت نے پھر سمجھایا, فرمایا میں نہیں سمجھا. تو حضرت ہاتھ پکڑ کے خلوت میں لے گئے اور امام شافعی نے 40 مرتبہ سمجھایا. آپ اندازہ لگائیں شاید کوئی استاد تھک جاوے. 40 مرتبہ سمجھایا حضرت نے. ربی فرماتے ما فہم, میں نہیں سمجھا. اتنی مرتبہ سمجھانے کے باوجود فرماتے میں نہیں سمجھا. تو حضرت محمد ابن ادریس الشافعی فرماتے ہیں کہ عزیزم اگر یہ چیز پلانے کی ہوتی تو میں تجھے پلا دیتا, لیکن میں پلا نہیں سکتا ہوں. ایک مرتبہ امام شافعی بیمار ہو گئے تو ربی مرادی عیادت کے لیے آئے, کہنے لگے یا استاذی قو اللہ ضعفک, اللہ آپ کے ضعف کو قوی کر دے. کہنا چاہ رہے تھے اللہ آپ کو صحت دے دے, لیکن جملہ نکل گیا قو اللہ ضعفک. تو امام شافعی فرماتے ہیں عزیزم اگر میرا ذوف اور قوی ہو گیا تو میں تو مر جاؤں گا. تو کہنے لگے ما عرد تو حاضر حضرت میں نے یہ مراد نہیں لیا, میں نے یہ مراد نہیں لیا. فرمایا تو مجھے بددعا بھی دے گا تو میں دعا سمجھوں گا. اتنی محبت تھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ربی مرادی سے اور اتنی غباوت کا عالم تھا لیکن ادب بہت تھا. نتیجہ کیا ہوا میرے عزیز طلبہ, امام شافعی کا مسلک ربی مرادی سے چلا ہے, کسی اور سے نہیں چلا. اتنا غبی طالب علم لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک اور آپ کا مذہب اور آپ کے مسائل یہ ربی مرادی سے چلے. ربی مرادی نے اپنے شیخ کے 300,000 مسائل کو ازبر کر کے امت میں پھیلایا, کتاب العلم کو پوری ازبر کر لی اور امت میں کتاب العلم کو پھیلا دیا جو امام شافعی کی آخری تصنیف ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بروں سے حجت بازی نہیں ہوتی, یہ بہت غلط طریقے ہیں. ہم اپنے والدین کے سامنے بول دیتے ہیں زور سے, دیکھو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. میرے جوانوں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, اللہ جل شانہ قرآن میں جب بیان کرتا ہے مقام والدین کو تو اپنے متعلق تو ایک بات کہی اور والدین سے متعلق پانچ باتیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں, یہ اپنے متعلق ہو گیا. اب چلو والدین. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں ہوں بھی نہ کرنا. اف کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوں کیا ہے, ہوں چھے ایسا بھی نہ بولنا. فلا تقل لہما اف. تیسری بات, ولا تنہرہما, ان کو جھرکنا مت, جھرکنا بھی مت, اگرچہ تو حق پر ہے لیکن اپنے والدین کو جھرکنا مت. یاد رکھو والدین کے باغی اولاد مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا, روایتوں میں ہیں, بلکہ علی متقی علیہ الرحمہ نے کنز المال میں روایت نقل فرمائی کہ تمام گناہوں کی سزا میں سکرات کی سختیوں سے وہ سزائیں معاف ہو سکتی ہے. لیکن عجیب ہے, روایت موقوف ہے لیکن فضائل میں امت نے نقل کیا, کنز المال میں روایت ہے, تمام گناہ سکرات کی سختیوں سے معاف ہو سکتے ہیں لیکن والدین کے ستانے کا گناہ سکرات کی سختی سے بھی معاف نہیں ہوتا. حضرت عمر سے اس قول کو نقل کیا ہے. ولا تنہرہما, آج کل ہمارے جوانوں نے انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے جو اپنے ماں باپ کی توہین شروع کی ہے, جو بغاوت پر اترے ہوئے, نکاح کے معاملے میں دیکھو تو والدین سے ہٹ کر اپنی رائے, بچیوں کا بھی یہی حال, بچوں کا بھی یہی حال, گاڑیوں کے مسائل میں دیکھو ضد کر کر کے غریب باپ سے گاڑی دلواتے, چاہے باپ کو قرض لینا پڑے. جس باپ نے اپنے بچے کو خون پلا کر بڑا کیا ہے, جس ماں نے اپنے بچے کو خون پلا کر بڑا کیا ہے, وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے باپ کو اور ماں کو خون کے آنسو رلاتا ہے. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, میٹھی میٹھی باتیں کرنا ان سے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, نام آپ نے سنا ہے, آزادی ہندوستان کے ہمارے اکابر میں سے, یہ پہلے پنجابی تھے, غیر مسلم تھے, ایمان لے آئے اور ہمارے اکابر کے شانہ بشانہ چلے, حضرت شیخ الہند کی تحریک میں خوب چلے. مولانا جب ایمان لائے ہیں تو آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ والدہ پتائی کرتی تھی, والدہ غیر مسلم تھی, پتائی کرتی تھی, لکڑی ٹوٹ جاتی تو چپل سے مارتی تھی اور حضرت بیٹھ جاتے تھے اور مار کھاتے رہتے تھے, اور چپل گر جاتا تو حضرت چپل اٹھا کر اپنی والدہ کو دیتے تھے کہ امی جتنا پیتنا ہو پیت لیجئے, میں تمہارے بھی خلاف نہیں کر سکتا ہوں, میں اس کے بھی خلاف نہیں کر سکتا ہوں, میں اللہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں تمہاری بھی نافرمانی نہیں کر سکتا. ولا تنہرہما, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, محبت سے بات کریں. وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, تواضع سے رہے, شان نہ بتاؤ, اقرفو نہ بتاؤ. بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, باپ کا تو بیٹا ہی ہے, شاگرد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, استاذ کا تو شاگرد ہی رہے گا. ہم کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائیں, اکبر الہ آبادی مشہور شاعر گزرے ہیں, بیٹا جب ایم بی اے یا اور فلاں ڈگری کر کے آکسفورڈ یونیورسٹی سے آیا انگلینڈ سے, تو ایک پارٹی رکھی اور جب سارے دوست و احباب جمع ہو گئے تو اکبر الہ آبادی نے ایک چھوٹا سا گیند نکالا, بال, اور بیٹے کو سب کے سامنے دیا اور کہا بیٹا یہ وہ بال ہے, تو بچپن میں کھیلا کرتا تھا اور اس کی وجہ سے لڑا کرتا تھا. تو بیٹا کہنے لگا ابا جی اس مقام پر پہنچ چکا ہوں میں اور ابھی سب کے سامنے اس بال کو یاد دلا کر آپ میری رسوائی کر رہے ہیں, یہ بچپن کا کھیل اور اس کے یاد دہانی اور اس کے جھگڑے, ابھی اس اہم مجلس میں آپ نے مجھ کو یاد دلایا. فرمایا بیٹے ایک سبق دینا چاہتا ہوں, جیسے بچپن کے کھیل سے آج میرے یاد دلانے پر تجھے افسوس ہو رہا ہے, اسی طرح زندگی کے بعد ایک قبر کی زندگی آنے والی ہے, وہاں دنیا کے کھیل کو خدا بھی تجھے یاد دلا کر کہے گا کہ اب تو یاد کر تو میرے خلاف کیسے کھیل کھیلا کرتا تھا, لیکن اس وقت کا افسوس تجھے کام نہیں آئے گا. یہ اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, تواضع. اور صرف تواضع نہیں, ان کے لیے دعا کرو, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا, اے اللہ میں چھوٹا تھا, مجھے کچھ پتا نہیں تھا, لیکن میرے والدین میرے لیے مرے جا رہے تھے, میں بیمار ہوتا ان کی نیند حرام ہو جاتی تھی, میں بیمار ہوتا یہ رات پر نہیں سوتے تھے, میں بیمار ہوتا یہ اپنی نوکری کھیتی کو چھوڑ چھوڑ کر مجھے بھروچ لیے بھاگتے تھے, میں چھوٹا سا تھا ان کی گود میں پیشاب کر دیا کرتا تھا, پخانا کر دیا کرتا تھا, یہ مجھے اسی طرح محبت اور پیار سے اٹھا لیا کرتے تھے, چوم لیا کرتے تھے, چاٹ لیا کرتے تھے, آج یہ برے ہو چکے ہیں اور میرے چھوٹے پن کی طرح یہ اس وقت معذور ہو چکے, اے اللہ تو ان پر رحم فرما. قرآن کیسی اچھی تعلیم دے رہا ہے, جوانوں قرآن کی تعلیم کو اپناؤ, انٹرنیٹ کی اس اوریانی تعلیم پہ مت جاؤ, موبائل کی گندی فلموں میں مت جاؤ, ان ناچنے کودنے والوں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا, اگر ملے گا تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. ہمیں لوگ کہتے ہیں دنیا نے ترقی کی, کیا اس کو ترقی کہا جائے گا کہ جس دنیا میں بیٹے کو ماں باپ سے جدا کر دیا؟ کیا اس کو ترقی کہا جائے گا کہ ایک بیٹے کو اور بیٹی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر ماں باپ تیرے اوپر لکڑی اٹھائیں تو تو پولیس کو فون کر دے تاکہ تیرے ماں باپ کو جیل کے حوالے کر دیے جائیں؟ کیا اس کو اونچی تعلیم کہا جائے گا جس کے اندر یوں کہہ دیا جائے کہ 18 سال کے بعد والدین کا اپنی اولاد پر کوئی حق نہیں, یہ اولاد جہاں چاہیں چلی جائیں تمہیں بولنے؟ کیا اس کو جو ہے اونچی تعلیم کہا جائے گا؟ یہ جہالت ہے اور دنیا کو دھکیل دیا ہے پیچھے, ہمیں جانا پڑے گا 1400 سال پیچھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک صحابی آ رہے ہیں, اللہ کے حبیب سے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے مال مانگ رہا ہے. اللہ کے حبیب نے باپ کو بلایا, فرمایا بیٹے سے فرمایا میری مجبوری ہے, میں غریب ہوں اس لیے مانگ رہا ہوں. نبی علیہ السلام کو غصہ آیا, بیٹے کا یوں پکڑا گریبان اور باپ کی طرف دھکا دیا اور فرمایا انت و مالک لابیک, تو بھی تیرے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یہ ہے تعلیمات نبوی, یہ ہے تعلیمات قرآن. میرے جوانوں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو, یہ نہ سمجھو کہ ہمیں بہت جینا ہے. ہم نے کینسر میں جوان کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, کینسر میں بیماریوں میں ایریا رگڑتے ہوئے دیکھا ہے, اور آج بھی آپ دنیا میں چلو گے تو اپنے وطن میں اطراف میں آپ کو جوان ایریا رگڑتا ہوا نظر آئے گا. اپنی جوانی پہ ناز نہ کرو, اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, اپنے بڑوں کا ادب اور رسپیکٹ کرو. اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کی کوشش کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی یہ ہے
کہ لا الہ الا اللہ اندر ہو اور میرے ظاہر پر محمد رسول اللہ ہو. اگر میرے اندر میں لا الہ الا اللہ تو ہے لیکن میرے ظاہر میں محمد رسول اللہ نہیں ہے تو میں آدھا مومن ہوں آدھا مومن نہیں ہوں. بخاری شریف میں ہے, ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے, مجھے اس وقت نام یاد نہیں رہا, کتاب الصلاۃ میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے یوں کہا کہ حضرت الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ یعنی مومن آدمی جنت میں ضرور جائے گا. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, تو الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے؟ بزرگ بڑا عجیب جواب دیتے ہیں. امام بخاری نے اسے نقل فرمایا, ارشاد فرمایا کہ تالا کھولنے کے لیے چابی کے دندانے ہونا ضروری ہے. چابی جو ہوتی ہے نا اس کے نیچے دندانے ہوتے ہیں, اور وہ دندانے بھی تالے کے مطابق ہو. اگر ایک چابی دوسرے تالے میں لگا دو گے تالا نہیں کھلے گا. وہ بزرگ فرماتے کہ صرف یوں چابی لگانے سے تالا نہیں کھلتا, اس کے دندانے ہونا ضروری ہے. فرمایا طریقہ محمدی اور عبادت جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے دندانے ہیں, جب تک یہ دندانے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہیں ہوں گے وہاں تک تم جنت کو نہیں کھول پاؤ گے. ہمارے اندر میں لا الہ الا اللہ ہے تو ہمارا باہر محمد الرسول اللہ سے مزین ہونا چاہیے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے مدرسے کے اندر ایک تو وہ شریر طالب علم, خبیث طالب علم, جب اللہ نے یوں فرمایا کہ سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا, مردود نے نہیں کیا, ابلیس نے, بلکہ دلیل پیش کرنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, یہ مٹی سے میں آگ سے, آگ اوپر مٹی نیچے. حضرت نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا, نکال دیا. یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر مدرسے میں طالب علم خباثت کرے تو اس کو نکالنے کی اجازت ہے, قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. خباثت کرے تو اس کو مدرسے سے نکالا جا سکتا ہے, اس لیے کہ یہ ایک کی وجہ سے دس کو خراب کرے گا اور ماحول گندا کرے گا. دوسرا طالب علم اللہ کے مدرسے کا وہ تھا جس میں خواہشات ہی نہیں, ملائکہ ہیں, لا یعصون اللہ ما امرہم, اور تیسرا وہ طالب علم ہے جس کی ہم اولاد ہیں اور وہ ہے آدم. اللہ نے اس کو خیر اور شر دے کر دنیا میں بھیجا. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے خیر کو صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ پاتے, اور اگر یہ شر کو استعمال کرنے پر لگتا ہے تو یہ اتنی بدترین زندگی گزارتا ہے کہ سور سے بدتر زندگی گزارتا ہے. یہ ایسی بے حیائی کرتا ہے کہ اس کا باپ دیکھ رہا ہے, اس کی ماں دیکھ رہی ہے, اس کا استاذ دیکھ رہا ہے, اس کا ماحول دیکھ رہا ہے, اس کی سوسائٹی دیکھ رہی ہے, لیکن بے غیرت ایسا بنا ہوا ہے کہ بالکل پڑی نہیں, سور سے بدتر زندگی گزارتا ہے. اب ہم خیر استعمال کریں اور شر نہ کریں, اور اگر شر ہو جائیں تو ہم توبہ کر لیں. اس کے لیے اللہ نے ہم کو آزاد نہیں چھوڑا بلکہ ایک سلسلہ جاری کر دیا, اور وہ سلسلہ ہے کتابوں کا اور نبیوں کا, انبیاء کا اور کتابوں کا, اور ساتھ ساتھ ہمیں عقل بھی دی, تین چیزیں عطا فرمائی. لیکن عقل جو ہے نا وہ تو کبھی اچھے کو برا, برے کو اچھا بتا دیتی ہے. اپنے گجراتی میں کہتے ہیں نا کہ جیبا جنو واو ایبا جنو سکرو, عقل کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ دیکھا کہ ابھی یہ اچھے ہیں تو ان کی طرف چل پڑے, اور ابھی دیکھا جیسے آج کل بعض دنیاوی تعلیم سے جو مزین ہے نا, جن کے پاس دین نام کا چھیتا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مول صاحب آج ماحول نہ ساتھے چالو پر سے, اب مدرسہ والا ہو پتا نہیں, پتا نہ مدرسہ نہ اندر بتی کالج لاوی پر سے. ارے بھائی وہ ساری کالج میں پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دو نا, یہ دو چار بےچارے اللہ اللہ کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی اس میں دھکیل دو گے, ان کو بھی اسی میں لے جاؤ گے. نہیں, ہمیں ماحول کے تابع نہیں ہونا ہے, ماحول کو ہمارے تابع کرنا ہے. ماحول کے تابع ہم نہیں بنیں گے, ماحول کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع بنانے کی کوشش کریں گے کہ ماحول اس کے تابع ہو جائے. اور صرف مسلمان اپنی اولاد سے نہیں رو رہا ہے, سارے لوگ رو رہے ہیں. مسلم کیا غیر مسلم بھی رو رہے ہیں. آج یہ ترقی کیا ہوئی, تنزلی ہوئی ہے کہ جہاں اولاد اپنے ماں باپ کو, اپنے پیرنٹس کو, اپنے استاذوں کو رلا رہی ہے, یہ ترقی نہیں ہوئی, تنزلی ہوئی ہے. تو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اور شر استعمال ہو جائیں تو توبہ کا راستہ بتانے کے لیے کتاب اللہ, رجال اللہ یعنی انبیاء کرام, ان کو ساتھ ساتھ بھیجا. ہر دور میں انبیاء اور کتابیں ہم کو صحیح تعلیم دیتی رہی, اللہ سے ملاتی رہی. آخری دور آیا تو محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین تشریف لائے اور قیامت تک کی ایک جامع کتاب لے کر تشریف لائے اور قیامت تک کی ایک جامع شریعت لے کر تشریف لائے. اور آپ نے اپنی شریعت کے اندر پانچ چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے, عقائد صحیح ہو, معاملات صحیح ہو, معاشرت صحیح ہو, اخلاق صحیح ہو. ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی نے بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ بتایا. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس دار العلوم میں جائیے, وہاں جو حدیث کے اسباق ہوتے ہیں وہاں بیٹھیے, آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا. عقائد درست کرو, کتاب الایمان چل رہا ہے. عبادت درست کرو, کتاب الصلاۃ, کتاب الزکاۃ, کتاب الصوم, کتاب الحج چل رہا ہے. نمبر تین, معاملات کو درست کرو, کتاب البیوع, کتاب الاجارہ چل رہا ہے. نمبر چار, اپنے اخلاق کو درست کرو, کتاب الادب, کتاب الرقاق. اور نمبر پانچ, اپنے معاشرت کو درست کرو تو کتاب النکاح, کتاب الطلاق. ان تمام کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا جو اپنی امت کے لیے بیان نہ کیا ہو. امیر ہو, غریب ہو, رعایا ہو, چرواہا ہو, اور سیٹھ صاحب ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, بیوی ہو, بچہ ہو, بچی ہو, کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جس کے لیے اللہ کے نبی نے کھل کر بیان نہ فرمایا. اور صرف بیان نہیں کیا, عملی طور پر کر کے بتایا. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا. مسلم شریف میں روایت آتی ہے, اللہ کے حبیب جو بھی کام کرتے تھے عمل کر کے بتاتے تھے. اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں ایمان لے آئے کسی صحابی کے ہاتھ پر. نبی کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھ لوں, صحبت مل جائے, صحابیت. لیکن میری ماں بستر میں ہے اور میں غریب آدمی ہوں, پیسے نہیں ہیں کہ کسی مزدور کو رکھ کر کے وہاں آؤں. آپ کا جیسا حکم, کہیں تو آ جاؤں, کہیں تو نہ آؤں. حضرت کا پیغام جا رہا ہے کہ میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں, ماں کی خدمت کرو. بہت بڑا سوال ہوتا ہے یہاں پر کہ اللہ کے نبی آپ آ جانے دیتے تاکہ ان کو صحابیت کا مقام مل جاتا, اور اتنا اونچا مقام کہ جس پر ساری دنیا رشک کرتی ہے. انبیاء کے بعد افضل ترین مقام صحابہ کا ہے, آپ نے اس مقام سے کیوں محروم کیا ہوئے اس کو؟ ایک سوال ہوگا, کیوں محروم کر دیا؟ امام نووی اس کا جواب دیتے اور بڑا عجیب جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جو کام کہتا تھا وہ کر کے بتاتا تھا. ہماری طرح صرف تقریریں نہیں کرتے تھے, وہ پریکٹیکلی طور پر کر کے بتاتے تھے امت کو. اگر کہا سخاوت کرو تو کر کے بتائی, سکون سے نماز پڑھو تو پڑھ کے بتائی, روزہ اچھی طرح رکھو سو میں وصال بھی رکھ کے بتایا, مال خرچ کرو تو سارا خرچ کر کے بتایا, دشمنوں کو معاف کرو تو صرف کہا نہیں معاف کر کے بتایا. تمام اعمال کو آپ کر کے بتاتے تھے. ماں باپ کے فضائل تو بہت بیان کیا آپ نے, لیکن ماں باپ تھے نہیں کہ خدمت کر کے بتاتے. آپ کے ماں باپ نہیں تھے, ماں تو باپ دو آپ سے پہلے ہی رخصت ہو چکے دنیا میں آنے سے پہلے, اور آپ کی چار سال کی عمر ہے اور ماں رخصت ہو چکی. اور ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب ماں کی تدفین ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ام ایمن باندھی تھی, وہ صرف اکیلی تھی, اور راستے میں مقام ابوا پر ماں کا انتقال ہو گیا مدینے سے آتے ہوئے, اور وہی تدفین وجود میں آئی. اور اللہ کا نبی چار سال کا ہے اور ماں کی قبر کے ساتھ یوں چمٹ گیا جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹا کرتا ہے. ام ایمن نے زوروں سے کھینچا, فرمایا کیا ہوا میری ماں کا؟ نبی کو معلوم نہیں تھا موت کیا ہوتی. تو ماں بچپن میں رخصت ہو گئی, باپ تو پہلے ہی رخصت ہو گئے. نبی کے والدین تھے نہیں کہ اللہ کا نبی خدمت کر کے بتاتا. تو اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی کو اپنی صحابیت سے محروم کر کے اور ماں کی خدمت میں رکھ کر بتایا کہ میری صحابیت سے محروم ہو سکتا ہے لیکن ماں کو نہیں چھوڑ سکتا تاکہ تمہیں ماں کے مقام کا پتہ چلے. اس مقام کو بتانا تھا اس لیے اپنی صحابیت سے بھی ان کو محروم کر دیا. میرے عزیزو اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق زندگی گزار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جو آپ نے بتائی ہے اس میں زندگی معاشرت کی ہے. معاشرت میں نکاح ہے اور نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف کر کے نہیں بتایا بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے بتایا. ایک طرف نبی کا مقام جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام الانبیاء, اور ایک طرف بیوی کے ساتھ مسائل. مرض الوفات کا واقعہ ہے, اللہ کے نبی جنت البقیع سے تشریف لائے, انتقال سے 12 دن پہلے کا واقعہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے, اپنا سر پکڑ لیا, وا راسا میرا سر بہت درد کر رہا ہے. تو حضرت عائشہ اپنا سر پکڑ کر کہہ رہی ہے وا راسا میرا سر درد کر رہا ہے, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ اگر تیری موت ہو گئی تو میں تیری تدفین کا انتظام کروں گا, میں تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا, میں تیرے لیے استغفار کروں گا اور میں فلاں اور فلاں کروں گا. اور عائشہ جواب دے رہی ہے ہاں ہاں دعا تو ساری ایک طرف رہ جائے گی, میرا جنازہ نہیں چلے گا, کیا آپ میرے بستر پر دوسری کو لے آئیں گے؟ عورتوں کا جو مزاج ہے نا, کہا فوراً آپ تو میرے بستر پر دوسرے کو لے آئیں گے. اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں درد سر کے ساتھ بھی, لیکن عائشہ کو کیا پتا تھا کہ میں نہیں جانے والی, میرا نبی ہی جانے والا ہے جو 12 دن میں دنیا سے رخصت ہو گئے. دیکھیں کس انداز سے حضرت عائشہ بات کر رہی. ایک رات پہنچے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے وہاں, کہنے لگے میں قصہ سناؤں تمہیں, سیاہ ستہ میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد, اور وہ قصہ وہ 11 عورتوں کا قصہ ہے, ہمارے طلباء اور علماء جانتے ہیں. حضرت عائشہ نے قصہ بیان کرنا شروع کیا اور 11ویں عورت نے اپنے شوہر کی بڑی تعریف کی کہ فلاں اور فلاں اور فلاں, نہ معلوم کتنی تعریف کی, اور ساتھ ساتھ یہ کہا لیکن اس 11ویں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی, پھر بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا, دوسرا بھی بہت اچھا ملا لیکن پہلے جیسا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قصہ پورا ہو گیا؟ فرمایا ہاں. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے وہ 11واں تھا, لیکن اس نے طلاق دی تھی, میں تجھے طلاق نہیں دوں گا. آج تو رات کو گھر پہ آتے ہیں اور بیوی اگر کوئی بات سناتی ہے تو جناب والا غصے ہو جاتے ہیں, دن بھر دوستوں سے پارٹیاں کر کے آیا ہے اور بیوی کے ساتھ 2 منٹ محبت کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے حبیب نے دیکھو اختلاف رائے ہوتے ہیں, اس میں انکار نہیں ہے, اختلاف رائے ضرور ہوتے ہیں. نبی کے گھرانے میں بھی اختلاف رائے ہوا ہے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک قطع تعلق کیا, ایلا کر لیا. اختلاف ہوتے ہیں, بیویوں نے سال بھر کا خرچہ مانگا, اختلاف ہوا اللہ کے نبی کا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اختلاف کا حل کیسے ہوگا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورت مرد کا لباس ہے, مرد عورت کا لباس ہے. عورت لباس کا کیا معنی, میں نے یہ لباس پہنا ہے سارے عیب اندر میں چھپ گئے. اللہ نے ہسبینڈ وائف کو میاں بیوی کو لباس کہہ کر بتایا کہ تمہارے عیوب اندر میں چھپ جانے چاہیے, تم باہر لے کر نہ جاؤ. اختلاف کہاں ہوتا ہے, بیوی اپنے ماں باپ کو جا کر بولتی ہے باہر لے گئے, شوہر اپنے ماں باپ کو جا کر بولتا ہے باہر لے گیا. تو اب شوہر کے ماں باپ کیا دیتے ہیں, اس کو تعلیم کیا دیتے ہیں, بیٹا کمی نہیں ہے کل تجھے کھڑے کھڑے نکاح کر کے لے آئیں گے, طلاق دے دے. اور لڑکی کے والدین کیا کہہ رہے, چلیا گھر پہ بیٹھ جا, قورت سے اس کو دکھا دیں گے. سارا اختلاف کیوں ہوا کہ اپنے مسائل کو ہم باہر لے گئے. قرآن کہتا ہے تم ایک دوسرے کے لباس ہو, اپنے مسائل کو اپنے اندر حل کرنے کی کوشش کرو. اختلاف ہوتا ہے, دو برتن جب ساتھ رہتے ہیں, ارے بھائی باپ بیٹا جو ایک خون کے ہیں ان میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ تو کسی اور کی لڑکی ہے اور یہ کسی اور کا لڑکا ہے, اختلاف کا ہونا یقینی ہے. لیکن اس اختلاف کو باہر لے جانا اور ساروں کو اپنا سمجھنا یہ غلط ہے, کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں جو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے مسائل کو اپنے اندر حل کیا جائے. اللہ کے نبی نے حل کرنے کے طریقے بتائے. معاشرتی زندگی کو ہم درست کریں. مسجد نبوی کے باہر عید کا دن تھا, کل حبشی صحابہ کرام اپنا کرتب اور جہاد کے طریقوں کو بتا رہے تھے. حضرت نے فرمایا عائشہ سے, دیکھو گی تم؟ فرمایا ہاں جی چاہتا ہے. فرمایا میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ تاکہ پردہ ہو جائے, اور یہاں سے دیکھتی رہی. خود عائشہ فرماتی ہے میں نے جب تک حضرت کو نہیں کہا کہ بس میرا پیٹ بھر گیا وہاں تک حضرت برابر مجھے دکھاتے رہے. اب تصور کرو امام الانبیاء ہے اور اپنی معاشرتی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں. اللہ امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اپنے نبی کا ذوق نصیب فرمائے. ہر معاملے میں بھائی میرا نبی میرے سامنے ہونا چاہیے, ہر معاملے میں میرا نبی. ایک بات یاد آ گئی, سارے لوگ جمعہ کی موت مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن آوے تو وہ لفڑے بہت کیے ہیں تو کم سے کم سوال جواب سے بچ جائے, کیونکہ وہ لفڑوں والی زندگی گزری ہے نا. تو جمعہ کو موت آئے تو کم سے کم سوال جواب سے بچ جائے. اور حضرت صدیق اکبر بیمار ہو گئے تو صدیق اکبر نے بیٹی سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ فرمایا پیر, بخاری شریف میں. فرمایا میرے نبی کا انتقال کب ہوا تھا؟ فرمایا پیر کے دن. فرمایا اے اللہ مجھے میرے نبی کے اتباع میں پیر کی موت عطا فرما. سارے لوگ کیا مانگتے؟ جمعہ. حضرت صدیق پیر مانگ رہے نبی کی اتباع میں, اور یہ بھی فرمایا کہ آج شام تک میں چلا جاؤں گا. یہی ہوا, پیر کو عصر کے بعد صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو اور رات میں تدفین ہوئی. علماء نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اتباع نبوی کی وجہ سے اگر پیر کی موت مانگے گا اللہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو جمعہ کے ساتھ ہوتا ہے, جو جمعہ میں مرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اتباع نبوت کی وجہ سے ہم نے اتباع نبوی میں اگر تمنا کی تو ہم کو بھی اللہ وہی مقام عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو اطاعت رسول کے جذبات نصیب فرمائے. اللہ کے نبی جو دیں وہ لے لو, جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو. آپ نے خود فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, میرے طریقوں کو اپناؤ اس میں تمہیں کامیابی ملے گی. اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.